سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ذهاب همي وغمي. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتي يا رب العالمين. سبق نمبر 28 آیت نمبر 236 سے 242.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
لفظي ترجمة. لا جناح نہیں گناہ علیکم پر تم ان اگر طلق تم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو ما جو یا پھر قبل لم نہیں تمسو ہننا ہاتھ لگایا ہو تم نے ان کو او تفردو یا مقرر کیا ہو لہننا لیے ان کے فریدہ مہر متعوہن اور تم فائدہ پہنچاؤ ان کو علا پر الموسعی خوشحال قدرہ وسط اس کی وعلا اور پر المقتری غریب تندست قدرہو وسط اس کی. متا ام فائدہ پہنچانا ہے, بالمعروف دستور کے مطابق. حقن حق ہے اللہ پر, المحسنین نیک لوگوں, نیکی کرنے والوں. و اور ان اگر, طلق تم طلاق دو تم, ہننا ان کو, من سے قبلی قبل, ان کے تمسو ہننا ہاتھ لگاؤ تم ان کو. وقد اور البتہ, تحقیق, فرض تم مقرر کیا تم نے, لہن ان کے لیے, فریدتن مہر, فنصف پس نصف, ما فرض تم جو مقرر کیا تم نے, الا مگر, ان یہ کہ, یا فونا وہ معاف کر دیں, وہ درگزر کریں, او یا یعفو وہ درگزر کرے. اللہ جی جس کے, بیدے ہی, بی میں ید ہاتھ ہی اس کا, اقدہ تو عقد ہے, گرا ہے. ان نکاح نکاح, وان اور یہ کہ, تعفو تم درگزر کرو, اقرب زیادہ قریب ہے, لِتَّقْوَى لیے تقوی کے. وَلَا تَنْسَوُ اور نہ بھولو, الْفَضْلَ فضیلت, احسان, بَيْنَكُمْ درمیان آپس کے, اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ, بِمَا سے جو, تَعْمَلُونَ کرتے ہو تم, بصیر دیکھنے والا ہے. حافظو حفاظت کرو, اللہ پر, الصلاواتی نمازوں کی, والصلاتی اور نماز, الوسطی درمیانی. اقومو اور کھڑے ہو, للہ اللہ کے لیے, قانتین فرما بردار بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر خوف ہو تمہیں, فَرِجَالًا پس پیدل, او یا رُكْبَانًا سوار, فَإِذَا پس جب, اَمِنْتُمْ امن میں ہو تم, فَذْكُرُوا پس یاد کرو, اللہ اللہ کو, کما جس طرح, علمکم سکھایا اس نے تم کو, ما لم جو نہیں, تکونو تھے تم, تعلمون جانتے. والذین اور جو لوگ, یتوفون وفات پا جائیں, منکم سے تم, ویذرون اور چھوڑ جائیں, ازواجن عورتیں, وصیتن وصیت کرنا, لازواجہم لیے بیویوں ان کی, متاعن فائدہ پہنچانا ہے، نان نفقہ دینا ہے، الہ طرف الحولی سال، غیرہ بغیر، اخراج نکالنا. فَإِن پس خرجنا وہ نکل جائیں، فلا پس نہیں، جناحا کچھ گناہ، علیکم پر تم، فی میں، ما جو، فعلنا کیا انہوں نے، فی میں انفسہن اپنے آپ، من سے معروف معروف، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا. وللمطلقاتی اور لیے طلاق یافتہ عورتوں، متاع ان فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف سے دستور کے مطابق، حقن حق ہے، علا پر، المتقین متقی لوگوں، کذالک طرح اسی، یبینو وہ بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم لیے تمہارے، آیاتہی آیات اپنی، لعلکم شاید کہ تم، تاکلون سمجھو، سوج بوجھ سے سمجھ بوجھ سے کام لو. الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو آزاد کر دو، یعنی طلاق دے دو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو کہا جا رہا ہے. طلاق کون دیتا ہے؟ آدمی دیتے ہیں نا. آج کل الگ بات ہے کہ لوگ یہ سن رہے ہیں کہ عورت نے طلاق دی. عورت خلا لیتی ہے. مالم تمسو ہونا، جس کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی تم اگر اپنی ان عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے. تمسو ہننا، تمسو ہننا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شاباش، بیم سین سین، معنی ہے چھونا، ہاتھ لگانا، اور مراد ہے عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا. تو یہ اصل میں جو تھا یہ تھا تمسونا، تمسونا تھا. لم کی وجہ سے جو نون ہے نا وہ گر گیا ہے، لم آیا اور نون گرا دیا اس نے، تو اس کو نون عربی کہتے ہیں. او تفردو لہن فریدا، یا تم نے کوئی مہر جو ہے وہ مقرر کیا ہو. تو تفردو فرض کرنا، لہن ان کے لیے، فریدا کوئی فرض، یعنی تم نے ان کے لیے کچھ فرض مقرر کیا ہو. تو جب نکاح ہوتا ہے تو عام طور پر اس وقت کیا ہے کہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، اور مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مہر مقرر کریں. اور آپ اگر آپ الفاظ سے غور کریں گی تو تفریدو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فارا دواد ہے، اور اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی سخت چیز کو کاٹنا، نشان ڈالنا. تو کسی سخت چیز کو کاٹنا یا اس پر نشان ڈالنا تو مشکل ہوتا ہے نا، تو انسان ہمت سے کرتا ہے. اور اسی طرح یہ پیچھے ہم نے گائے کے واقعے میں بھی پڑھا تھا، لا فارد ولا ذکر. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ہے نا، سخت ہو جاتی ہیں، تو سخت نہ ہو. اب یہاں پر جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ مہر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ نہ تو مردوں نے بیویوں سے کوئی تعلق قائم کیا اور نہ ہی جو ہے کوئی مہر مقرر کیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ وَمَتَّعُوهُنَّ, تو مَتَّعُوهُنَّ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شاباش, میم تا عین, کہ ان کو کچھ فائدہ دو. بے شک نہ تم نے فائدہ اٹھایا نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر ہوا, لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. موسیعی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وَوْسِنْ عَيْن, اور اس کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے کاروبار کو وسیع کر چکا ہو, یعنی خوشحال. موسیعی کس کو کہتے ہیں؟ جو وسعت رکھنے والا ہے, یہ اسم فاعل ہے اور خوشحال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے اسعا خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جو خوشحال ہے, قدرہ اس کی قدرت کے مطابق, جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ, اور مقتر جو ہے, مقتر کا روٹ ورڈ ہے قاف تارا, وہ دھواں جو کسی چیز کے بھوننے یا لکڑی کے جلنے سے اٹھتا ہے, اس کو قاف تارا کہتے ہیں, ہے نا. تَرْحَقُهُمْ قَتَرَا, ہاں, ان کے اوپر جو ہے سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, انسان کا دل بہت تنگ ہے, قطورا. تو ویسے تو یہ دھوئیں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بھوننے یا لکڑی کے جلنے سے اٹھتا ہے. اب دھواں کیا ہوتا ہے؟ بڑا کمزور ہوتا ہے نا, اٹھا بھی اور ختم بھی ہو گیا ایک دم. اسی سے کمزور آدمی کو بھی عربی میں کہتے ہیں رجل قاطر, کمزور آدمی, اس کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو خرچ نہ کرنا چاہے, یعنی اتنا کمزور اور اتنا اس کا دل ضعیف, چھوٹا سا دل, کہ بہت کم خرچ کرنے اور بخل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو بخل کرتا ہے یہ اسراف کی ضد ہے. کان الانسان قطورا, کہ انسان جو ہے بڑا ہی تھوڑ دلا واقع ہوا, اتنا چھوٹا سا اس کا دل ہے جیسے کمزور سا دھواں, جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. اور ویسے بھی دھواں جیسے سیاہی, کالک, اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو جو کتورا انسان ہے وہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا, اتنا تنگ دل ہے. تو اسی طرح یعنی کمزور آدمی یا غریب آدمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ, کہ جو غریب انسان ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق جو ہے نا وہ دے گا. تو موسیعی کا اپوزٹ کیا ہے یہاں پہ؟ مقتر. مقتر کا اپوزٹ پھر کیا ہے؟ موسیعی. مطعم بالمعروف, یہ فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے, یعنی عورت کو جو کچھ بھی دینا ہے, جو بھی سوسائٹی کا رواج ہے اس کے مطابق. حقاً علی المحسنین, یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر, یعنی نیک کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا, نیکی کرنے والے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو, من قبل ان تَمَسُّوهُنَّ, اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ, اور تم نے فرض کر لیا, لَهُنَّ ان کے لیے, فَرِيدَةً مہر. اب یہاں پہ دوسری قسم ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ تو نہیں لگایا, ان سے جسمانی تعلق تو نہیں قائم کیا, لیکن مہر مقرر ہوا, نکاح ہوا, مہر مقرر ہوا لیکن تعلق قائم نہیں ہوا, اور تم نے دے دی طلاق, تو اب کیا کرنا ہے؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً, اور تم نے فرض کر لیا ان کے لیے فریضہ. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ مہر. تو اب کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, پھر اس کا آدھا دینا ہے جو تم نے فرض کیا. یعنی اس صورت میں نصف مہر ادا کرنا ہوگا. نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھے کو کہتے ہیں. تو جو تم نے مہر مقرر کیا ہے, فَرَضْتُمْ یعنی جو تم نے مقرر کیا ہے, تو آدھا دینا ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ, یہ اور بات ہے, یعنی ایکسیپشن کیا ہے کہ یہاں پہ نا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ معاف کر دیں. اَن يَعْفُونَ, یہ نون بتا رہا ہے کہ عورتوں کا ذکر آیا پہلے نا, کہ عورت نرمی برت دے, عفو و درگزر سے کام لے, کیونکہ عورت کا حق ہے نا کہ اس کو مہر دیا جائے. تو ابھی مرد نے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا, لیکن نکاح چونکہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کی شہرت تو متاثر ہوئی ہے نا. تو اگر تم طلاق دے رہے ہو تو اس کا آدھا دینا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ عورت آدھا لے ہی نہ, معاف ہی کر دے, ہے نا, یعفونا کہ وہ معاف کر دے. تو عورت کا ذکر اس لیے پہلے آیا کہ عورت ہی معاف کر دے جس کو جس کا حق تھا اسی نے چھوڑ دیا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا پھر وہ شخص جو ہے وہ نرمی سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. اب وہ نرمی سے مرد کیا کام لے کہ پورا ہی معاف کر دے, پورا ہی اس کو ادا کر دے. اس کا معاف کرنا کیا ہے, اصل میں کیا ہے کہ مرد اس کو پورا مہر دے دے, وہ نرمی سے کام لے اور اس کو پورا مہر دے, آدھے کی بجائے کہے چلو پورا ہی دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے میں طلاق تو دے رہا ہوں اس کو, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنا. تو اس سے کیا ہے کہ آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں نا, اس حسن سلوک سے بعض اوقات اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ انتافو, اور اگر تم نرمی سے کام لو تو اقرب للتقوا, یہ تقوا سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. تو یہاں پہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ تمہاری مردانگی, مرد کا کام ہے پیسے کمانا پھر پیسے خرچ کرنا, تو پھر قطورہ کیوں بنے. تو تافو کا روٹ ورڈ کیا ہے, عین فاو ہو, یعنی تو اچھا سلوک کرے. تو اقربو یہ کیا ہے, قرب سے ہے, اور اس کا یہ اسم تفصیل ہے, شاباش. تو یہ تقوا سے کے زیادہ قریب ہے. فلا تنسوا الفضل بینکم, اور تم جو ہے وہ نہ بھولو آپس کے تعلقات میں فضل یعنی فیاضی کو. تو تنسو جو ہے تنسو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, نون سین, یا بھولنا فراموش کرنا. تو یہ جو اصل میں یہ تنسو تھا تو اگلے سے ملانے کے لیے وہاں پر پیش آ گئی تنسو الفضل بینکم, ٹھیک ہے. تو اسی سے نسیان, انسان ہے نا, یہ بھی ہے بینکم آپس کے درمیان میں. اور فضل جو ہے یہ دولت کو بھی کہتے ہیں, اور آپس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو اس کا یعنی جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے وہ علم میں ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حافظو حفاظت کرو, حافظو کا روٹ ورڈ کیا ہے, حافظوئے. تو یہاں پر جو ہے یہ طلاق کی بات تھی, مہر کی بات تھی, نماز کا ذکر آ گیا, کیونکہ نماز یہ طاقت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ ایسے معاملات میں وہ تقویٰ سے کام لے. تو بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا کہ حفاظت کرو علی الصلواتی, نمازوں کی, والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی. وسطی, وسطی جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, موسین توا. وسط جو ہے درمیانی چیز کو کہتے ہیں, درمیانی چیز بیسٹ چیز ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے عمر جو ہے بچپن ہے, بڑھاپا ہے, بیچ میں کیا ہے جوانی ہے, اسی طرح موسم ہے سردی ہے گرمی ہے, بیچ میں کیا ہے بہار ہے. تو یہ معتدل ہے, یہ درمیانی چیز. ہاں تو اسی سے امت وسط جو ہے یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ نماز جو کہ اعلیٰ طریقے سے پڑھی جائے, یعنی ایسی چیز جو اعلیٰ بھی ہو اور اشرف بھی ہو. یعنی گویا کیا کرو کہ اپنی نماز جو کہ جس کے اندر تمام نماز کی خوبیاں ہونا, اس کی تم حفاظت کرو, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم عام معنوں میں لیں تو اس کے کیا ہے کہ بیچ والی چیز, یعنی وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے ہیں, یعنی ایسی چیز جو اعلیٰ اور اشرف ہو. تو صلاتِ وسطی سے مراد کیا ہے کہ بیچ کی نماز, ایسی نماز جو صحیح وقت پر پورے خشوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے, جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں, تو وہ ہے صلاتِ وسطی, ٹھیک ہے, صلاتِ وسطی. دوسرا اس سے مراد, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. کیوں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی درمیانی نماز ہے, دو نمازیں پہلے گزری فجر اور ظہر, اور دو بعد میں آئیں گی مغرب اور عشاء, اور عصر کی نماز درمیانی نماز ہے, تو یہ بھی صلاتِ وسطی ہے, ٹھیک ہے. وقومو, اور کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے قانتین. قانتین کا روٹ ورڈ کیا ہے, قافونتا قناتا, قنوت, دعائے قنوت, یہ بھی اس سے ہے, وہ بھی اس سے ہے. اور دعائے قنوت جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں. بندگی کا بہترین اظہار ہے دعائے قنوت کے اندر, ہے نا, دعائے قنوت. تو اسی سے لوگ نام رکھتے ہیں قانتا, فرما بردار. تو ہوم ورک میں دعائے قنوت کا, دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ یاد کرنا بھی شامل ہے, میننگ اور دعائے قنوت, یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. تو وقوم للہ قانتین, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر, غلام بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. فَإِنْ خِفْتُمْ, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو. خِفْتُمْ, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خَاوَفَا, خوف کو کہتے ہیں. تو اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو کیا ہے؟ فَرِجَالًا. تو فَرِجَالًا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ راجیم لام, را جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو پھر کسے کہتے ہیں؟ آدمی کے لیے آتا ہے رجل, ہے نا, رجل. اور اگر اس کے نیچے, را کے نیچے زیر آ جائے, پاؤں کے لیے آتا ہے رجل, پاؤں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے رجل. تو فارجالن سے مراد کیا ہے کہ پھر پیدل, یعنی ٹانگوں پر پیدل چلنے والے, اس کے لیے آتا ہے. تو رجالن جو ہے یہ راجلون کی جمع ہے, رجالن راجلون کی جمع ہے. اور رکبانا, خا یا پھر یا, یا سواری پر. رکبان, رکبان جو ہے اس کا روپٹ ہے را کاف با رکبا, اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ سوار, جیسے کوئی چیز, جو کوئی آدمی جو گھڑ سوار ہے جیسے, اس کو کہتے ہیں. حیوان کی پیٹ پر سوار ہونا رکبا. اور اگر کوئی کشتی پہ سوار ہو تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ راکب اس کو کہتے ہیں جو گھڑ سوار ہوتا ہے, شتر, شتر سوار کو, یا اس طرح مخصوص ہے اس کے لیے. اور راکب کی جمع ہے رکبان, راکب کی جمع ہے رکبان. یعنی تم جب خوف کی حالت میں ہو, خواہ پیدل چل رہے ہو یا پھر سواری پر ہو یا سوار ہو, تو بھی نماز تو پڑھنی ہے نا. فائزہ امن تم, پھر جب تمہیں امن آ جائے, یعنی تمہیں امن نصیب ہو گیا, فذکر اللہ, بس یاد کرو اللہ کو, کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, تو اس طرح یاد کرو جس طرح سکھایا ہے تم کو اللہ نے. یعنی جب امن نصیب آ جائے تو پھر اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ معلوم تھا کون تعلم, تمہیں پہلے پتہ بھی نہیں تھا. یہ آیت کا حصہ جو ہے نا کہ کما علمکم, جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا, کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے یہ اللہ نے سکھایا. جیسے نبیوں کو جو بھیجا, پیغمبروں کو جو بھیجا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتوں کی اہمیت ہے, یعنی آپ کی سنت کی, آپ کی حدیث کی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے ہے, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ سکھایا ہے. صحیح, یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ اس سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سب کچھ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کا یا سنت کا ذکر ہمیں, ہم کیوں اس پہ عمل کریں, قرآن ہی کافی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا, تو اللہ نے کیسے سکھایا؟ قرآن تھیوری ہے اور حدیث جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. رسول اللہ کی زندگی جو ہے, آپ کی سنت جو ہے, وہ چلتا پھرتا قرآن ہے, پریکٹیکل ہے. تو اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا, اور انہوں نے جو کچھ سکھایا, جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی کی. معلوم تکونو تعلمون, جس سے تم پہلے واقف نہیں تھے. تعلمون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. عین جو ہے وہ نہیں تھا. لم جو ہے جب یہ آتا ہے نا, یہ لم یہ کس پر آتا ہے؟ فعل مضارع پر. لن اور لم فعل مضارع پر آتا ہے نا. اب تعلمون تو فعل مضارع ہے نا, تکونو بھی فعل مضارع ہے. دیتا تو نہیں کے معنی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, جو تم نہیں جانتے تھے, فعل مضارع کیا ہوتا ہے جس میں پریزنٹ فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں, ماضی کیا ہوتا ہے پاسٹ جو جسٹ گزر گیا, ہے نا. تو لم اور لن جو ہے وہ فعل مضارع پر آتا ہے, ٹھیک ہے. تکون تعلمون دونوں فعل مضارع ہیں. والذین یتوفون منکم, تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں یعنی جو فوت ہو جائیں, تو یتوفون وفات جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کیا معنی ہے اور اس کا روپٹ کیا ہے, وفا یا. تو وفات موت کو کہتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے نا کہ عام طور پہ ہم جو موت سمجھتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, اس سے ہم موت کہتے ہیں. لیکن قرآن میں یہ لفظ ایک طرف زندگی کے فنا ہونے کے لیے جس طرح استعمال ہوا ہے نا, اسی طرح نیند, بے ہوشی اور اخلاقی اور ایمانی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قرآن میں موت کا جو لفظ ہے جس طرح زندگی کے فنا ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے نا, بالکل اسی طرح نیند, بے ہوشی, اخلاقی اور ایمانی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر تم میں سے جو لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں. یَذَرُونَ, یَذَرُونَ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, وَوْزَال را. اس کا استعمال عام طور پر دو صورتوں پر ہوتا ہے, وزر کسی چیز کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا, اور دوسرے کیا مراد ہے اس سے کہ کسی کام کو جب کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کو اس کام میں مداخلت نہ کرنے دینا, کوئی اعتراض نہ کرنے دینا. جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں لیٹ می ڈو دس, یعنی مجھے یہ کام کرنے دو. ہاں, انٹرفیئر جو ہے وہ کسی کی آپ پھر برداشت نہ کریں, دونوں کے لیے آتا ہے. اور وہ جو اپنی بیویوں کو جو ہے وہ چھوڑ جائیں, وصیت اللہ ازواجہن, تو وصیت ہے ان کی اپنی بیویوں کے لیے. ازواج یعنی زوج کی جمع ہے, کہ بیویوں کے حق میں وہ یہ وصیت کر جائیں, کیا متا ان الی الحولی, کہ فائدہ دینا ہے ایک سال تک. متا آپ کو اس کا روپٹ کیا ہے, متا ان, فائدہ دینا ہے ایک سال تک, غیر اخراج, اور ان کو نکالا نہ جائے. خرجہ ہوتا ہے نا نکلنا, تو غیر اخراج نہ نکالنا, تو غیر جو ہے سوائے کے معنی بھی دیتا ہے, نہ کے معنی بھی دیتا ہے, ان کو نہ نکالا جائے. فین خرجنا, پس اگر وہ نکل جائے, خرجنا یہ عورتوں کا صیغہ ہے, نون سے پتہ چل رہا ہے. ویسے کیا ہوتا ہے, خرجا خرجا خرجو, خرجت خرجتا خرجنا, خرجنا یہ چھٹا صیغہ ہے ماضی کا نا. بس اگر وہ نکل جائیں, مطلب خود تو ان کو نہیں نکالا لیکن خود نکل جائیں, تو فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں. فیما فعلنا, جو کچھ وہ کریں. فعلنا بھی کیا بتا رہا ہے, عورتوں کے لیے ہے. فی انفسہن, کہ وہ اپنے نفس کے معاملے میں جو کچھ کر رہی ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. معروف, معروف طریقے سے, یعنی اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کر رہی ہیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وللمطلقات, مطلقات اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, طلاق, یعنی جن کو آزاد کر دیا گیا, یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی. متاع بالمعروف, ان کو بھی فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق, سوسائٹی کے رواج کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ دیا جانا چاہیے. حق علی المتقین, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کرتے ہیں اس پر عمل کون کرتے ہیں, متقی لوگ ہی تو عمل کرتے ہیں نا. فذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ, لکم تمہارے لیے, آیات ہی اپنی آیات کو, لعلکم تعقلون, شاید کہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. تو تاکلون کا روٹ ورڈ کیا ہے, عین قاف لام, عقل, اور اس کے معنی کیا ہے, باندھنا. شاباش, بالکل ٹھیک ہے, اس کے معنی کیا ہے, باندھنا. تو عقل جو ہے وہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے نا, مضبوطی کا کام لیتی ہے عقل, روکتی ہے جب کوئی آپ غلط کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
تفسير لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو تو کیا ہے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح کے وقت نہ تو حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی پھر میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ قائم ہوا صحبت کی نوبت بھی نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو ایسی صورت میں حق مہر تو ہے ہی نہیں نہ تعلق قائم ہوا نہ ہی حق مہر مقرر ہوا تو کچھ ہے تو نہیں لیکن پھر بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ کہ ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو ان کو فائدہ دو کیوں اس لیے کہ جب رشتہ جڑا تو ایک تعلق قائم ہوا سوسائٹی میں معروف ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا تو اب رشتہ جوڑنے کے بعد گو کے صحبت سے پہلے ہی طلاق جو ہے وہ دے دی گئی لیکن اس سے بھی عورت کو نقصان پہنچتا ہے عورت کی جو عزت ہے اس کو جو نقصان پہنچتا ہے تو بہرحال جو بھی کچھ نہ کچھ اس کو نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی قدرت کے مطابق اس کی تلافی کرو وَمَتِّعُوهُنَّ ان کو فائدہ دو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ جو خوشحال آدمی ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق جو ہے اس کو دے گا یعنی اس کا معیار کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں معین کی کہ کتنا دو حد اس کا معیار کیا بتایا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کا معیار زندگی کیا ہے اگر وہ منہ سے ہے وسعت رکھنے والا ہے امیر ہے تو قدر ہو اس کی قدرت اس کی پاکٹ اس کی چادر اس کی تنخواہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ غریب ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کے مطابق وہ اس عورت کو دے اور جو کچھ بھی وہ دے متاع بالمعروف وہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے یعنی زمانے کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر اس کو جو ہے وہ رخصت کرنا چاہیے حقاً علی المحسنین حق ہے نیک آدمیوں پر تو نیک لوگ کون ہوتے ہیں محسنین کون ہوتے ہیں جو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی بن جائے ان کی آخرت بھی بن جائے
تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ جو ہیں وہ ایسا کریں یعنی طلاق دے دیں تو پھر کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کریں. تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کتنے خوبصورت طریقے سے ایک اہم چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں. اور یہاں پر اس بات نے اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیا, حقاً علی المحسنین, اہل احسان پر یہ ایک حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل احسان جو ہے نا ان کو یہ کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ایسا ضرور کرنا, ایسا نہ ہو کہ بس تم ایسے ہی جو ہے وہ ان کو رخصت کر دو. تو آپ دیکھ لیں کہ ایسی شکل میں یوں دیکھیں تو عورت کی بکارت بھی ابھی زائل نہیں ہوئی, وہ رخصت بھی نہیں ہوتے گئی, کوئی مہر مقرر بھی نہیں تھا, نہ بھی کچھ دیا جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ صنف نازک سے عورت سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور مرد جو کہ قوام ہیں ان کو جو ہے کتنا خوبصورت یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم جو ہے وہ اس شکل میں بھی ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو, ایسا نہ ہو کہ بس ان کو جو ہے تم نے یوں ہی جو ہے وہ رخصت کر دیا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے, نکاح کی گرہ ہے, وہ نرمی سے کام لے اور پورا مہر جو ہے وہ دے دے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ دوسری شکل بیان کی جا رہی ہے. اس شکل میں جو ہے وہ کیا ہے کہ مہر تو مقرر کیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ صحبت اور خلوت نہیں ہوئی, میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا, لیکن مہر مقرر تھا, ایک وعدہ ہو گیا. اب کیا ہے کہ آدھا مہر جو ہے تم دے دو, اور ایک طرف یہ کہا کہ آدھا مہر دے دو, اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو دونوں کو جو ہے وہ حسن سلوک کی جو ہے وہ تلقین کی ہے. تو حسن سلوک کیا ہے کہ ایک طرف عورت کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کہہ دے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی, یعنی یوں کچھ تعلق تو قائم ہی نہیں ہوا تھا تو وہ کہے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی, چھوڑ دیا اس نے نا, کیونکہ اس نے جو ہے وہ ملاقات سے پہلے ہی چونکہ طلاق دے دیا تو کہا کہ میں کچھ بھی نہیں لیتی. دوسری طرف جو ہے جو مرد, اور مرد وہ جو کہ قوام ہیں, اور مردوں کے اندر مردانگی ہونی چاہیے, ان کے اندر بلند حوصلہ ہونا چاہیے, ان کا درجہ ان کا مرتبہ ایک عورت سے زیادہ ہے نا, پیچھے پڑا بھی تھا, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسار کی دعوت دے رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے حد سے دست بردار ہو جائے, اور دوسری طرف اس میدان اسار میں چاہتے ہیں کہ مرد اور آگے بڑھے. اور وہ کیا کرے, کہا کہ اور یا فو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, کہ وہ نرمی سے کام لے اور پورا ہی مہر دے لے. کیوں, بیدہ عقدۃ النکاح, اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس خاص چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کہ مرد کی مردانگی کیا ہے, کہ نکاح باندھنے کا جو سہرا ہے وہ بھی مرد ہی کے ہاتھ پر ہے نا. مرد جو ہے وہ نکاح کی گرہ کو باندھنے کا اختیار رکھتا ہے, اسی طرح کھولنے کا بھی تو مجاز ہے نا. تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اسار اور قربانی تقویٰ کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے. عورت تو جن سے ضعیف ہے, وہ صنف نازک ہے, وہ تو کمانا بھی اس کا کام نہیں ہے, ہے نا. تو اب جن سے کمی جو ہے مرد جو ہیں ان کے یہ شان شیان زیادہ ہے, کیونکہ بے ادب ہی عقدۃ النکاح کہ وہ اسار سے کام لیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ جو مرد کو قوام بنایا, سربراہ بنایا, تو ان کو جب اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو اب ان کو اور ایک عورت سے معاملہ کرتے وقت اپنی مردانگی کو بھولنا نہیں چاہیے. فضیلت کا فطری تقاضا کیا ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے کہ اس کو دینے والا بنے. تو یہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی. تو یہ جو آیات ہیں ساری یہ کیا بتا رہی ہیں؟ مہر کے بارے میں بتا رہی ہیں. اور مہر کیا ہے؟ یہ عورتوں کا حق ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرطوں میں وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو. یعنی وہ شرط یعنی مہر کی شرط جو ہے یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم جو ہے نا اس کو ادا کرو. ان توفوا به یعنی وفا کرو. مہر مقرر ہونا چاہیے اور وہ عورت کو دیا جانا چاہیے. مہر کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے موجل اور ایک ہے معجل. اور یعنی ایک فوری ہاتھ لگانے سے پہلے دے دیا جائے, بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے دیا جائے, بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے, اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مرد نہیں دے سکتا تو یا کچھ بھی اس کے مسائل ہیں تو بعد میں بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے, یعنی اس کی ایک اجل ہے, اس کی ایک مدت ہے. تو ایک میم واو جیم لام اور واو کے اوپر حمزہ آئے گا مجل اور معجل. دوسرا میم عین جیم لام اجلت سے ہے, جلدی جو ہے وہ دینا چاہیے, ہے نا. تو ویسے یہ ہے کہ مہر جو مقرر کیا جائے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مہر مقرر کر لیا جائے, جیسے آج کل بہت رواج ہے نا کہ $50,000 ہیں یا ₹1,00,000 ہے یا اس طرح بہت زیادہ مہر جو ہے مقرر کیا جاتا ہے. تو مہر جو ہے وہ اتنا مقرر کیا جانا چاہیے جو کہ مرد کی حیثیت ہو اور جو عورت کے خاندان کا عرف ہو, یعنی اس کے خاندان میں لڑکیاں جو ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور پھر مرد اپنی حیثیت کو جو بھی دیکھ کر جو ہے وہ مہر مقرر کرے. اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو عورتوں کے بھاری بھاری مہر مقرر نہ کیا کرو, اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف و عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی متقیانہ فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اونٹیاں سے زیادہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کی ہو. تو جس چیز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا وہ کیا تھا کہ لوگ خاندانی شرافت کے غرور کی وجہ سے بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے تھے اور اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے نا. اور پھر کیا تھا کہ وہ مہر ان کے گلے کی پھانس بن جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان خاندانوں کو بستیوں کو اس شیخی بگھارنے سے روکا, سادگی کی تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثال دی تو وہ کیا تھی کہ 12 اونٹیاں سے زیادہ پر کسی عورت کا مہر جو ہے آپ نے نہیں مقرر کیا. تو ایک اونٹیا 10.5 تولے چاندی کے برابر ہے. تو بالعموم جس عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا اس سے زیادہ مہر آپ نے نہیں باندھا, تو امت کے لیے بھی ایک عملی نمونہ ہے. رہا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر, وہ اس سے بہت زیادہ تھا. تو یہ مہر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کیا تھا اور اسی نے ادا کیا اور یہ نکاح بھی غائبانہ ہوا تھا. اسی سے دلیل بھی ملتی ہے کہ غائبانہ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصداق ایسر, بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو. ایسر یعنی یسر سے ہے, آسانی. بہترین مہر وہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بھاری مہر جب مقرر ہوتا ہے میاں بیوی کی بن نہیں رہی, میاں طلاق دینا چاہتے ہیں, اب مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ادا کرنا برداشت سے باہر ہے, اب طلاق دیں تو دے کیسے کہ مہر ادا نہیں ہو رہا, ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر جہنم بن جاتا ہے. تو مہر جو ہے ایک طرف یہ ہے کہ لوگ آج ابھی بھی کہتے ہیں کہ 32 روپے مہر, 32 روپے سے یا 100 روپے سے آگے نہیں بڑھتے, حیثیت بھی ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس انتہا سے بھی بچنا چاہیے, وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بہت زیادہ مقرر کر دیا. تو حیثیت کے مطابق مناسب طریقے سے جو ہے نا مہر مقرر ہونا چاہیے. तो यहाँ पर जो है दो बातें अब तक अब हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अगली बात देखते हैं साथ ही क्या है कि वन तअफू अकरबु लितकवा, मियां बीवी दोनों की बात होने के बाद अल्लाह ताला मर्द से कह रहे हैं कि अगर तुम नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज्यादा मुनासबत रखता है, यानी मर्द जो है पूरा ही मेहर औरत को दे दे। वला तंसबुल फदला बैनकुम, आपस के मामलात में फयाजी को ना भूलो। इसको आप हाईलाइट करें, बड़ी खूबसूरत है ये बात कि वला तंसबुल फदला बैनकुम, के आपस के जो मामलात हैं उसमें फयाजी को ना भूलो। तो आप देखें कि हम लोग अमली जिंदगी में क्या करते हैं कि अमली जिंदगी गुजारते वक्त हम कहते हैं टिट फॉर टैट, अदले का बदला, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से ले लो। यहां पर अल्लाह ताला जो है जो मामलात हैं उनको हुसन से अदा करने के लिए और उनके अंदर एक हुस्न पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत उसूल बताया है, और वो उसूल क्या है कि आपस के मामलात में फयाजी होनी चाहिए, यानी इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी और खुशगवारी जो है वो क्या है कि ऐसा ना हो कि हम अपने जो अपना इंसान का कानूनी हक है उस पर अड़कर रह जाए। एक शख्स ठीक ठीक अपने कानूनी हक पर अड़ा रहे, इससे इज्तमाई जिंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, इज्तमाई जिंदगी जो है ना कानून के को फॉलो करने से खुशगवार नहीं होती, बल्कि क्या है कि इसार और कुर्बानी से और अफो दरगुजर से जो इज्तमाई जिंदगी है ना उसमें हुस्न आता है। पीछे भी आप देख लें जो बात सारी कही तो उसमें क्या बात है, या फूना या फुआ, यही बात कही ना, पहले बता भी दिया तरीका, फिर ये भी कह दिया कि इसार और कुर्बानी, फिर ताफू आया तीन दफा, और साथ ही कहा अकरबु लितकवा, ये अल्लाह से कहीं खौफ के लिए ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अफ दरगुजर से काम लो। मसलन जो है वो एक औरत जो है उसका ये हक है कि मर्द जो है वो उसको उसका नान नफका और घर उसको अदा दे। अब मर्द के हालात ऐसे हैं कि वो नहीं कर पाता और उसके बहन भाई हैं छोटे छोटे, यानी बच्चे तो हैं ही बहन भाई भी हैं, माँ बेवा है, उसको माँ और अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी अदा करनी है और साथ ही बीवी की, तो कहता चलो इकट्ठे एक घर में रहेंगे, और बीवी कहती है नहीं, लड़ती है झगड़ती है, कहती है कि नहीं मुझे तो अलग घर चाहिए, ये मेरा हक है ना। तो क्या है कि जिंदगी अजीरन हो जाती है। तो अब ये है कि अब वो बूढ़ी माँ जो है उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना शोहर पर, और उसके बच्चे भी हैं। बाद वो कहते हैं अच्छा खुद मर गए थे तो हमारे लिए क्यों पैदा करके छोड़ गए थे, है ना, हमारे हमारे लिए क्या मुसीबतें छोड़ दी, और इस तरह की बहुत सी बातें हमें सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं। तो हमें क्या पता हमारी मौत का बाद है, हमारे भी फराइज आगे हम खड़े हुए हैं, हम उनको किस तरह निभाते हैं और हमें मोहलत मिलती है कि नहीं मिलती, हालात क्या रहते हैं। और बाजू का दौलत का ढेर होते हैं, अकल ही नहीं होती, इंसान फालिज है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है। अमेरिका में एक खातून थी, दर्द में आती थी, उनके नहीं मालूम के क्या हालात थे, लेकिन अकेली थी और उनकी जो है वो बेटी और बेटा था, और मैं हॉस्पिटल भी उनको एक देखने के लिए गई, कैंसर फिर उनको हो गया था, मेहनत बड़ी की बच्चों के साथ, और फिर वो जैसे सिसक सिसक कर और तड़प तड़प कर जो है वो उसने जान दी, औरत ने मर गई फिर वो, और बच्चों को याद करती थी, बहुत याद करती थी, और यही कहती थी कि मेरे बच्चों का नाम लेके इनका क्या बनेगा ना। तो बाज़ औक़ात आप सब कुछ जमा करके दे सकते हैं, सोने के चम्मच में बच्चे को निवाला खिला सकते हैं, लेकिन कल किसने देखी, हम कुछ नहीं कह सकते, बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए और बहुत ज्यादा हिसाब किताब भी नहीं बनना चाहिए। तो ये जो है ना कि फयाजी किसको कहते हैं कि हिसाब किताब ही ना बने, जो भी आपके हकूक हैं उस मामले में अपने कानूनी हक पर ना अड़े, है ना, बल्कि क्या है कि इज्तमाई जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या है, अल-फ़ज़ला बैनकुम, के आपस में जो है तुम इससे काम लो, फजल से काम लो। और ये क्या है कि इसार करना, यहाँ पे ये जो फजल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इसार के मानी में है, कुर्बानी के मानी में है। तो शरीयत जो है एक ऐसा मिजाज हम सब में परवान चढ़ाना चाहती है कि ठीक है ये तो मेरा हक है, लेकिन ये कि हक के ऊपर मैं रहूंगी ना। जैसे बाज औरतें कहती हैं जी हमने पकाना ही नहीं है, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम पकाएं, है ना। तो अब अगर तनख्वाह इतनी नहीं है या बाहर का खाना ठीक नहीं है तो अब पकाएंगे नहीं तो घर चलेगा कैसे, تو آپ اپنے حالات بھی تو دیکھنے، قسمت بھی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، دوسرے کا منہ دیکھ کر اپنے منہ کو لال تو نہیں کر لینا چاہیے مار مار کے، کسی کو اللہ نے ویسے ہی حسن دیا ہے، اس کے چہرے پہ سرخی ہے تو ہم مار مار کے سرخ کر لیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن اگر میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے، مجھے نا ایک دفعہ میں عمرے پہ جا رہی تھی تو ایک عورت نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کا شوہر نہ اسے محبت کرے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بھی ایسے بھی دعا مانگتے ہیں کہ ماں جو ہے ایک عمرے پہ جانے والا کو یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو اللہ نے بہت سب کچھ دیا ہے، دولت کے ڈھیر ہیں، بچے بھی ہیں اور ہمیں نظر بھی آتی تھی، لیکن یہ کہ اس کا شوہر اسے محبت کرے، اس کے دل میں وہ آئے، اسے پیار کرے. تو میں نے کہا اچھا، اور باقی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ اللہ ہمیں آپس میں محبت دے، میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اچھا بھی ہونا چاہیے، اور اتنی زیادہ انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، قدم قدم پر، لمحے لمحے، مرد کی بھی ہوتی ہے اور ایک عورت کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوششوں کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں میں آپس میں الفت دے، وہ اصلح ذات بیننا، اور ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو درست کر دے. تو صرف شوہر کے لیے نہیں، مطلب اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، سب کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے. اور مجھے یہ آیت کا حصہ بہت اہم لگتا ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں کبھی بھی اشار اور قربانی کو مت بھولو. اور اشار اور قربانی وہ چیز ہے کہ جس سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے، جس سے انسان دوسروں کے دلوں کو فتح کرتا ہے. اشار اور قربانی سے ہی پھر دوسرا شخص جو ہے وہ محبت کرنے لگتا ہے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے خوبصورت ہیں، ہم تو اتنے دولت مند ہیں، ہمارا تو اتنا اونچا خاندان تھا، میرے باپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو اب میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا، آخر مجھ میں کیا کمی ہے، ڈگریاں بھی اتنی ہیں میرے اندر، ہے نا. تو اصل چیز یہ تو ایک تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ قربانی کرنی چاہیے. اور بغیر اشار اور قربانی کے نا کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. اور اللہ کو اشار اور قربانی بہت اچھی لگتی ہے. اور گھروں کے معاملات میں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اشار اور قربانی کی جائے. اور عورتیں جو ہے نا بچوں کی طرح روتی ہیں، اشار اور قربانی نہیں کرنا چاہتی. جہیز کی چیزیں دیکھ لیں، میرا صوفہ، میرے برتن، میرا دیج کا، میرے کپڑے، میری بالیاں، میرا سیٹ. بھائی ماں باپ نے بازار سے لے کر تو دیا تھا، اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں استعمال میں آ گیا، اگر سب نے ان برتنوں میں کھایا، وہ ٹوٹ بھی گئے، اب میرا گھر بنا، میرا جہیز ہی سارا ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اب جس گھر میں استعمال ہوا ہے، اب ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ میکے سے ہی لے کر آئے، اس گھر والے اس کا انتظام کر ہی رہے نا، ہمیں کسی برتن میں کھانا کھانا ہی تھا، تو چلو جو بھی برتن ہے اس میں ہم کھانا کھا ہی رہے ہیں. چیزوں سے نہیں محبت کرنی چاہیے، حسن اخلاق اور حسن کردار سے محبت کرنی چاہیے. چیزیں تو ہاتھوں کا میل ہیں، چیزیں تو شیش محل ہیں، شیش محل ٹوٹ جاتے ہیں نا، شیشے کے چیزیں ہیں، ٹوٹ گئی نہیں آ جائیں گی. لیکن یہ کہ جو ایک دفعہ ہمارا اخلاق خراب ہوگا، کردار خراب ہوگا، ہمارے رویے کے اندر جو تنگی آئے گی، بخل آئے گا، تو پھر کیا ہے کہ ہماری رب کی رضا خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا تقویٰ خطرے میں پڑ جائے گا نا. لوگوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑی اچھی اچھی خوبصورت مثالیں ہمیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. آپ کے سلیبس کے لیے میں نے ڈاکٹر عذرا بتول کی کتاب بھی لکھ دی ہے، آپ خود بھی اس کو پڑھیں گے، ایک دن جب پڑھیں گے تو چھوڑیں گے نہیں. سعادت کی زندگی، شہادت کی موت، ہمارے دوستوں میں سے تھی اور ڈاکٹر تھی، میاں ڈاکٹر تھے، ایک گاؤں میں بیاہ کر گئی تھی، لاہور کی رہنے والی. لیکن یہ کہ ان کے جو سسر تھے فوت ہو چکے تھے، تو میاں جب ڈاکٹر بنے تو جیٹھو نے بھی مطلب رول پلے کیا تھا ان کو ڈاکٹر بنانے میں. تو ساری اپنے جیٹھ کے جوتے بھی وہ پالش کرتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور اپنے گھر میں اگر جو ہے وہ کوئی کرٹن لے کر آتی تھی تو جٹھانی کے گھر کے بھی لے کر آتی تھی. اور بچے کہتے تھے کہ امی آپ اپنا، ہمارا سٹیٹس بڑا ہے ہمارے چچا تائے سے کے بچوں سے، تو آپ ہمیں اچھے کپڑے چیزیں کیوں نہیں لے کے دیتی؟ تو کہتی تھی کہ میں ایک طرح سے آپ تم سب کو پالنا چاہتی ہوں، مطلب خرچ کرتی تھی اور جو ہے وہ سب پہ خرچ کرتی تھی. بہت یعنی آج کے دور کی مثال اس لیے میں آپ کو دے رہی ہوں, پرانے دور کی تو ہمیں ملتی ہیں بہت اچھی اچھی مثالیں. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں کوئی ایسا ملے. اوکاڑا میں ان کا اس وقت سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, تو اوکاڑا سے لاہور آتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوگی, آٹھ میرے خیال 7-8 ان کے بچے بھی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ آپ پڑھیں کتابیں, کتاب کو پڑھیں جب آپ کو ملے گی انشاءاللہ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں. مثلا جیٹھ نے کہا کہ مجھے ایک چیک دے دو, تو پوچھا نہیں کہ کس لیے. شوہر نے کہا کہ تم نے پوچھنا تو تھا کہ بھائی نے چیک کیوں مانگا. کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر یہ مجھ سے بک لے لیں واپس نا, میں یہ پسند نہیں کرتی کہ پوچھوں کہ اس نے چیک کس لیے مانگا ہے. تو مطلب ہم تو شوہر کو لوگ کہتے ہیں کمائی, عورتیں جاب کرتی ہیں نا, کہتے ہیں شوہر کو کمائی نہیں دینی. اور بہت سی دوستیں بھی یہ پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ اپنی الگ ہی رکھنا پاکٹ یہ چیزیں اور یہ بینک بیلنس نا, تو گھر اجڑنے لگتے ہیں. یعنی اگر شوہر آپ کو جاب نہ کرنے دے تو پھر آپ پیسے کیسے لے کر آئے. شوہر کا فرض ادا کرنا, بچوں کی تربیت کرنا, گھر کو وقت دینا ہماری ذمہ داری ہے نا. اس میں سے وقت لے کے ہم باہر چلے جاتے ہیں, جاب کر کے آتے ہیں, پیسے آتے ہیں, کہتے ہیں میرے پیسے, یہ میرے, یہ جو میری ہے نا, میری یہ ہے جو کہ جھگڑوں کی ابتدا کرتی ہے. میری تیری ختم کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب یہ بعض جگہ پہ شوہر نہیں بھی لیتے پیسے, اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے شوہر لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں, مطلب اتنی بڑی چیزیں نہیں ہے کہ اس کو بگ ڈیل بنا لیا جائے, گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت, دولت ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں, پیسے جمع کر کے دو جوڑے لے آئیں گے, دو زیور کے سیٹ زیادہ لے آئیں گے, اپنی پسند سے ادھر ادھر اس کو خرچ کر لیں گے. تو کوئی بات نہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا مل جل کر اگر اکٹھے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو اس میں کیا ہے, خرچ ہونے کے چلو اس طرح خرچ ہو گئے, دل جڑ گئے, گھر جڑ گئے, لوگ جڑ گئے, سکون آ گیا. تو اور ہمارے اندر جو کچھ ہوتا ہے پھر ہمارے بچوں میں جو ہے وہ خود بخود آتا ہے. تو ولا تنسوا الفضل بینکم, اگر یہ آپس میں اشار اور قربانی سے کام لیا جاتا نا تو طلاق تک نوبت ہی نہیں آنی تھی. اور اب طلاق بھی دے رہے ہو, اب رخصت بھی کر رہے ہو, یعنی طلاق کے وقت رخصتی, ایک تو ہوتا ہے نا ویسے رخصتی, کسی کو محبت پیار سے رخصت کرنا تو فضل سمجھ میں آتا ہے کہ اشار اور قربانی اور محبت اور احسان کا رویہ. اور طلاق تو جب دی جاتی ہے تو وہاں نفرتیں ہوتی ہیں, پھر وہاں عداوتیں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, نسلوں سے پروان چڑھتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, اغوا ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں, بہتان بازیاں ہوتی ہیں, ہے نا. اور وہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ طلاق کے موقع پہ بھی آپس میں تم فضل کو اور اشار اور قربانی کو نہ بھولو, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر عام زندگی میں فضل کی کتنی اہمیت ہے, ہے نا. تو آئیے آج سے دل بڑا کر لیں, اتنا بڑا جتنا کہ سمندر ہے. سمندر جیسی وسعت ہمارے دلوں میں آئے اور اس کو مضبوط کر لیں, اتنا مضبوط جتنے کے پہاڑ ہوتے ہیں, ہے نا. پہاڑوں جیسی مضبوطی, سمندر جیسی وسعت اور ظرف جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور ان اللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے. شوہر شاباش نہ بھی دے, سسرال والے شاباش نہ بھی دیں, ہے نا, دنیا واہ واہ نہ بھی کرے, بہت تعریف جو ہے وہ ہماری نہ بھی ہو, اور پھولوں کے ہار ہمارے گلوں میں نہ بھی ڈالے جائیں. اور دنیا ہم کہتے ہیں میں اتنا کرتی ہوں, کوئی ایک جملہ نہیں بولتا نا, میں نے اپنا آپ گنوا دیا, میرا حسن پرانا ہو گیا, میرے ہاتھ خراب ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں برتن دھو دو کے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا, میرے ناخن, میرے ہاتھ, میری سکن, ہے نا. تو لوگ نہ بھی دیکھیں اور لوگ شاباش نہ بھی دے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھتا؟ یہ آیتیں بول رہی ہیں, بول بول کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی نظروں کو محسوس کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو. اتنی خوبصورت یہ آیتیں ہیں نا, اینڈ پر کر کے آ کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مردوں کو بھی اظہار کرنا چاہیے, قربانی کرنی چاہیے. عورت کے اندر, عورت نازک مزاج ہے, جذباتی ہے, اس کے اندر اگر اس کی عقل میں, اس کے رویے میں تھوڑی بہت کمی بھی ہے, تمہیں اس کی کوئی چیز اچھی نہیں بھی لگتی, تو کوئی بات نہیں, فیاضی سے کام لو, اظہار سے, قربانی سے. اللہ نے اس کو بہت سی خوبیاں دوسری دی ہیں. بعض اوقات شوہر تانے بہت دیتے ہیں, بات بات پہ تانا, گھر سے یہ سیکھ کر آئی ہو, تمہاری ماں نے یہ تربیت کی ہے, تمہیں تو عادت ہی نہیں ہے, مجھے بیوی اچھی نہیں ملی, بیوی اچھی ملتی تو آگے بچے اچھے بنتے. یعنی سارا کیا کرایا جو ہے نا بیوی پہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے. तो बाजू का औरतें कहती हैं, फिर बहुत अफसोस भी होता है कि मैं इतना करती हूँ, फिर उसके बाद शोहर जो है वो ये कहता है। और असल बात क्या होती है कि शोहर जो खुद कर रहा होता है वो उसकी नजर में सिर्फ वो होता है, बीवी जो कर रही होती है उसको सिर्फ वो नजर आ रहा होता है। आपस में दोनों एक अपने आप को छोड़कर अगले को नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है। तो वो ना भी देखें, मसलन आप जो कुछ कर रही हैं या शोहर जो कुछ कर रहा है, बीवी उसकी कदर नहीं कर रही या शोहर उसकी कदर नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं जो हूँ कदरदान, तुम मुझे क्यों भूल जाते हो। इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, मैं देख रहा हूँ तुम जो कुछ करते हो। मर्द का रवैया, औरत का रवैया, मर्द का इशार और कुर्बानी, औरत का इशार और कुर्बानी। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं देखता हूँ जो कुछ तुम करते हो ना, मुझे बताएं क्या इससे बढ़कर कोई और टॉनिक हमें अच्छा मिल सकता है, इससे बढ़कर कोई और अच्छी चीज हमें जो है मिल सकती है। कि मैं और आप अपने अमलों पर अल्लाह के पहरे बिठा लें और अल्लाह ताला हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें शाबाश दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें वक्त नहीं देता, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाता, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हारी कदर नहीं करता या तुम्हारे ससुराल वाले कदर नहीं करते, तो मैं जो हूं तुम्हारा कदरदान, तुम क्यों गम करते हो। या बीवी कदर ना करे शोहर की, सेम बात है ना। तो क्या पता चला, आइए अल्लाह से दिल लगाएं, आइए अल्लाह से बातें करना सीखें, आइए आज से ये नियत करें कि मैं जो कुछ भी करती हूं मैं अल्लाह की नजरों में हूं ना, अल्लाह मेरा, अल्लाह मुझे देख रहा है। और अपने आप को जो भी हमारे हालात है घरों में, किसी को मुआश का मसला है, किसी का शोहर बहुत गसीला है। अमेरिका में एक दफा एक औरत बड़ी खूबसूरत, कश्मीर के मेरे ख्याल इलाके की थी, बड़ी खूबसूरत, कश्मीर वालों को अल्लाह ने बड़ा हुसन दिया है, वैसे आम भी बहुत हुसन है लेकिन पहाड़ों के इलाकों में और आम उसमें बड़ी खूबसूरत मियां भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट और शायद कैंसर स्पेशलिस्ट कहती थी, पर मेरे मियां का बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि एक ही बात जब कहती थी और बोलती नहीं थी, बहुत साबिर और शाकिर। और फिर एक बात ये कहती थी कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे दे। फिर मैं सोच अपने दिल में मैं सोचती थी, उससे तो कुछ नहीं कहती थी कि ताकि वो और करे, कि इससे बढ़कर फिर सब्र और क्या होगा ना। अभी वो ये कहती है कि अल्लाह मुझे और सब्र दे, तो गोया कि उसके हालात बहुत सख्त है, हम तो सब्र नहीं कर सकते ना। बाज़ औक़ात दूसरे दिन हालात की चक्की में पिस रहे होते, हमें उसका अंदाजा नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद भी सब्र और शुक्र करना चाहिए और दूसरों को भी सब्र और शुक्र के लिए जो है ना हिम्मत बंधानी चाहिए, हिम्मतें तोड़नी नहीं चाहिए। और जैसे भी हालात हो ना, धर्म भरम नहीं हो जाना चाहिए, वो तो पत्थर हैं जो गिर पड़ते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मिसमार हुआ करते हैं, हौसले कभी टूटते नहीं हैं। और ईमान वाले बड़े हौसला मंद होते हैं, बड़े जुर्रतमंद होते हैं, वो कभी हालात की तुबियानियों के आगे सुपर नहीं डाल देते, गिर नहीं पड़ते, शिकस्त नहीं खाते। ईमान लाने वालों को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्यों डिप्रेशन में जाएं वो, उनको जिस तरह के भी हालात हो सोचना चाहिए कि इन हालात में अब मैं क्या करूं, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना चाहिए। और या मुअल्लिमो इब्राहिम अल्लिमनी, ए इब्राहिम को इल्म देने वाले और हदायत देने वाले मुझे भी हदायत दे, उनको किस तरह आपने सितारे चांद और सूरज से तौहीद तक पहुंचा दिया, मुझे भी जो कश्तियां मेरे भंवर में फंस गई हैं, जो मेरे मसाइल हैं, मुझे निकालो, मुझे तौहीद का रास्ता बता, सिराते मुस्तकीम बता, सीधा रास्ता बता जो तेरा पसंदीदा रास्ता है। तो टकरे मारनी चाहिए, सजदे करने चाहिए, हाथों को उठाना चाहिए, झोली फैलानी चाहिए, आंसू बहाने चाहिए, आजी इल्हाउ जारी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मुझे दे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मत भूलो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे अमाल को मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये एक ऐसा नुस्खा है जो हमारे ताल्लुकात को दुरुस्त कर सकता है। मैं नहीं समझती कि इससे अच्छा कोई और नुस्खा हो सकता है। फिर आगे जो है दो आयतें ऐसी हैं जो कि नमाज से मुतल्लिक बयान हुई हैं। अल्लाह ताला एक तरफ मुआशरत के कानून को बयान कर रहे हैं और उस तकरीर को खत्म करते करते ताकीद नमाज पर करते हैं। तो अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का बेहतरीन जरिया क्या है, नमाज कायम की जाए। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन ऐसी नमाज की जो महासन सलात की जामे हो। तो अब यहां पर आप देखें जो बात कही जा रही है वो क्या है कि پہلے آپ نے اب تک پڑھا تھا کہ اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کی بات تھی، ہے نا، اقامت صلاۃ کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ حفاظت صلاۃ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، نماز کی محافظت کرو. تو توحید کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز اور صلاۃ. نماز ہے، زکات ہے. دین میں نماز کی جو اہمیت ہے کسی دوسری چیز کی نہیں ہے. ساری شریعت کا جو قیام ہے، انحصار ہے، یہ نماز پر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کی اقامت کے ساتھ ساتھ اس کی محافظت بھی کریں. تو اقامت جو ہے نماز کی اور اس کی محافظت جو ہے وہ ایک باؤنڈری کی طرح ہے، ایک حصار، ایک باڑ. جو شخص نماز قائم کرتا ہے تو وہ اس کے دین کے گرد نماز ایک باڑ بن جاتی ہے، ایک حصار، ایک سراؤنڈنگ بن جاتی ہے. نماز جو نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز اس کے دین کے لیے ایک سراؤنڈنگ بن جاتی ہے، گویا کہ نماز اس کی پورے دین کی حفاظت کرتی ہے. جو نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز میں رکھنے پیدا کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ نتیجہ تن پورا دین جو ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات جو ہے وہ فرمائی کہ وہ اپنے جو عمال تھے، جو اپنے گورنر تھے نا، ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو وصیت کرتے تھے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. انہوں نے ایک دفعہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ ساری چیزوں کو بدرجہ اولا برباد کر دینے والا ہوگا. مشکات نے اس کو روایت کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ نمازوں کی حفاظت دین کی حفاظت، اور نمازوں کا ضیاع دین کا ضیاع ہے. تو یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور بعض لوگ یہاں پہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ظہر ہے، کوئی کہتا ہے فجر ہے، کوئی مغرب، کوئی عشاء، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی کال جو ہے وہ نہیں ملتا. اور زیادہ کال جو اس کے لیے آئے ہیں وہ نماز اثر کے لیے کے بارے میں آئے ہیں. صلاۃ الوسطی سے مراد اثر کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ نے مشرکین کے حملے میں جب آپ اس کا جواب دینے مصروف تھے تو مشرکین کے حملے نے آپ کو اتنا مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز اثر نہ پڑھ سکے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو صلاۃ وسطی کہا تو نماز اثر مراد لی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اثر مراد نہیں تھی آپ کی، بلکہ کیا تھا کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز فوت کرا دی. میں آپ کو وسطی کے معنی بتا ہی چکی ہوں کہ اس سے مراد وہ جو اعلیٰ اور اشرف ہو. تو ایک اعلیٰ درجے کی نماز ہماری جو ہے وہ قضا کروا دی، فوت کروا دی. تو اب یہ ہے کہ فوت کروا دی سے مراد کیا ہے کہ اب اگر وقت تھوڑا ہے یا دیر ہو رہی ہے تو کیا ہے کہ نہ وقت پڑھنی ہوگی، جلدی جلدی پڑھنی ہوگی، خوشو خضو اور اطمینان اور سکون سے نہ پڑھ سکیں گے. اور صلاۃ اثر جو لوگ کہتے ہیں وہ اس کی دلیل میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم غور بھی کریں تو کیا ہوتا ہے کہ دن ڈھلنا شروع جب ہوتا ہے تو زندگی کا کاروبار بڑے عروج پر آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کا بزنس اور تجارت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی آپا دھاپی کا وقت ہوتا ہے. مسافر اگر باہر سفر کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شام سے پہلے، رات سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے. دکاندار کیا چاہتا ہے کہ دکان کو بند کرنے سے پہلے پہلے چاہتا ہے کچھ کمائی تو کر لے، تیزی جیسے کاروبار میں آتی ہے. اور جو جاب پر گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی سے وقت پر اپنے گھر پہنچ جائیں. رش آور شروع ہو جاتے ہیں نا اس ٹائم پہ. تو اگر کوئی کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ بالکل آخری ٹائم آ گیا، کوئی ایسا دور لگائے کہ چھکا لگی جائے، جیت ہی جائیں، اب میدان ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو گویا کہ ہر شخص جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اس میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہوش نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں صبح سے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، شوہر بھی گئے ہوئے، بچے بھی گئے ہوئے ہیں، تو کیا کیا لوگوں نے. لیکن جو دن ڈھلتا ہے اور بچے اور شوہر آنے کا وقت ہوتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، تیزی آتی ہے عورتوں کے کاموں میں بھی کہ اب کیا کریں, اب تو کچھ بھی نہیں پکایا ابھی تک, ویکیوم بھی نہیں کیا اور برتن بھی نہیں صبح کے دھوئے اور یہ کام بھی کہہ کے گئے تھے وہ بھی کچھ نہیں کیا, تیزی آنے لگتی ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو, تمہاری سرگرمیاں آخری مرحلے پر کیوں نہ ہو, لیکن نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو مطلب عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت, جو لوگ عصر کی نماز مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ایک دم انسان سے وہ قضا نہ ہو جائے. اور دوسری بات جو ہے جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی پرخطر حالات کیوں نہ ہو, نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ فرما بردار لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوا کرتے ہیں. تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ایک فوجی پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ عصر کی کہتے ہیں کہ اپنا ایک ذکر بھول گئے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز بھول گئے جو اس وقت وہ پڑھتے تھے. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر نماز عصر, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور عام کوئی بھی نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے. اور قنوت کے معنی کیا ہے کہ خشوع کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اور اس کے اندر جو ہے یہ چیز بھی آتی ہے کہ یعنی ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز ادا کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ, عاجزی اور ادب کے ساتھ, کوئی فضول حرکت نہ کی جائے, خام خواہ ہاتھوں کو حرکت دینا, ہلتے رہنا, ہنسنا, کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا, یہ سب چیزیں جو ہے نا قنوت کے خلاف ہیں, ادب کے خلاف ہیں. حضرت زید بن ارکم سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی, بخاری کی روایت ہے. یعنی پہلے لوگ باتیں بھی نماز پڑھتے پڑھتے باتیں بھی ساتھ ساتھ کر لیتے تھے, تو پھر یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو, اب بات کرنا منع ہو گیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارے کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں, تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے رکھے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہی کہہ لیا کرو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی پہلے صحابہ کیسے کرتے تھے, پھر آپ نے ان کو تعلیم دی کہ صرف سلام کر لیا کرو, ہاتھوں کا ساتھ اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا صفے اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ ہو کر رہتے ہیں, سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی قانتین جو ہے اس کی تعریف میں کیا آتا ہے کہ صف بندی ٹھیک کی جائے, کندھے سے کندھا ملا کر, پاؤں سے پاؤں ملا کر, اور پہلی صف پہلے مکمل کی جائے پھر دوسری صف مکمل کی جائے. پھر اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادب سے کھڑے تو ہونا ہے, پھر کون سے ایسے کام ہیں جو نماز کے دوران ہم کر سکتے ہیں. اس میں جو کیے جا سکتے ہیں, اگر امام بھول جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا. اور اگر مقتدی عورت ہو تو وہ کیا کرے گی, تالی بجائے گی, ہاں ہاتھ پہ ہاتھ, بخاری کی روایت ہے. اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے تو مقتدی جو پیچھے امام نماز پڑھنے والے نا امام کے مرد ہیں اگر, وہ تو بتا سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں. اور اگر عورت پڑھا رہی ہے اور عورتیں پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی لقمہ دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے لوگوں میں صلح کروانے گئے, ظہر کا وقت ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی, اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تالی بجائی, جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے, ان کو خود نہیں پتا چلا, پڑھا رہے تھے اتنے خوشو خضوع سے. اب جب صحابہ نے تالی بجائی تو پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، نماز نہیں، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہا کریں، بخاری کی روایت ہے. یعنی مردوں نے جو ہے نا تالی بجا کر بتایا نا، تو کہا کہ تم سبحان اللہ کہا کرو، یہ بخاری کی روایت ہے. چوتھی بات ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو، آپ نماز پڑھنی شروع کر دی، زمین فرش بڑا گرم ہے، تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے. یہ بھی بخاری سے بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی، تو سجدے کے وقت آپ مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی. یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے. پھر چھٹی بات کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات رہا، انہی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے. میں اکثر پہلے حصے میں رہ جاتی ہوں کہ آدھی رات کو اٹھے، یہی دل ڈوبنے لگتا ہے. وضو کرنا، نماز میں کھڑا ہونا، تو بعد میں ہے نا میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ کھڑے ہو گئے نا بائیں طرف جا کر، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مڑوڑا، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی کیونکہ دو ہی تھے نا تو بائیں طرف تھے. ہاں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف تھوڑا اور اپنے دائیں طرف کر لیا. تو دو لوگ ہوں تو یہ طریقہ ہے، پھر پتا چلتا ہے. ساتویں بات کیا ہے کہ اگر نفلی نماز کے دوران والد یا والدہ پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننی چاہیے. نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو والدین آواز دے رہے ہیں، بے شک ہم نماز میں ہیں. تو اس کی ایک لمبی حدیث ہے، یہ پھر کسی دن سناؤں گی. ابن جریج کا جو واقعہ ہے نا، یاد دلائیے گا پھر سناؤں گی. تو پھر اس کے بعد آٹھویں بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگ احواز میں خارجیوں سے جنگ میں مصروف تھے. کہ ابو مطلب ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خارجیوں سے جنگ ہو رہی تھی، کہ ایک صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے. گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ لی، جنگ بھی تھی تو گھوڑا لگام کھینچنے لگا، گھوڑے کو پتہ چل گیا، اور ابو برزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتے گئے. یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا، یا اللہ بوڑھے کا ستیاناش کر. جب ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس خارجی سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آٹھ جہاد کیے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں کہ وہ جہاں چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں. جہاد کا وقت تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو گھوڑا ہاتھ میں اس کی رسی پکڑ کر نماز، اور جنگ کی حالت میں بھی ہم دیکھیں گے. ہاں تو اس کے بعد جو ہے اگلی بات جو ہے نمبر نو، حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، میں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے، ایک لوگ بول رہے ہوتے ہیں، پھر کیسی چوٹیں لگتی ہیں. اسی طرح دسویں بات کیا ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ اپنی نواسی امامہ حضرت زینب کی بیٹی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھلا دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے. تو یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جیسے بعض اوقات تراویح کی نماز میں آتے ہیں نا لوگ، عورتوں کے بچے رو رو کے، یا عید کی نماز میں آپ جائیں، بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، دنیا جمع ہوتی ہے لیکن ماں بچے کو اٹھاتی نہیں ہے. تو اس کو اٹھا سکتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لگا سکتی ہے، اور تاکہ سب کی نماز جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو، خراب نہ ہو. تو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوا کرتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب یہ ہے نماز پڑھنی پڑھنی ہے، یہ تو تھے امن کے حالات. اگر خوف کے حالات ہو پھر کیا کرو گے؟ جنگ کے حالات ہیں، خوف کے حالات ہیں، بڑے ہی خطرناک حالات ہیں، تو پھر بھی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. تو یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، یعنی خفتم صلاۃ الخوف ہے کہ اگر تم پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح بھی ہو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. فاذا امنتم فاذکروا اللہ، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے اور اس سے تم پہلے ناواقف تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر صلاۃ الخوف جو ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے. اس کی ہمیں تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر بھی ملے گی کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن مختصر سا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اس وقت جو ہے خوف کی حالت میں نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. امام کی دو رکعتیں ہو گئیں اور جو پیچھے والے تھے ایک ایک رکعتیں ہوئیں. کچھ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھے تھے، کچھ دشمن کے مقابلے پر کھڑے تھے یا ویسے کھڑے تھے کہ بھی دشمن کو پتا ہو گئے آپ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، امام تو اپنی دو رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروپ باری باری باقی ایک ایک رکعت پوری کر لیں، خود اپنی ایک ایک تنہا پوری کر لیں، تو ان کی بھی دو رکعت ہو گئی. اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، یعنی کھڑے کھڑے جیسے چل رہے ہیں، سواری چل رہی ہے لیکن نماز پڑھ لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی بھی اور طرف. اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو یعنی وقت اور حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ چھوڑی نہیں جا سکتی. اور جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا اس طرح اللہ کو یاد کرو. تو نماز کیا ہے کہ یہ ایک ذکر ہے، آقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. تو ذکر کا لفظ جو ہے وہ نماز کے لیے قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ذکر ہے، ہے نا. تو اب اصل روح پر اس وقت نظر ہونی چاہیے. تم صحیح سے رکوع اور سجود اور وہ اہتمام نہیں بھی کر سکتے تو اب یہ نہیں کہ شکل پر جم کر رہ جاؤ کہ شکل نہیں ہے تو اب نماز ہی نہ پڑھی جائے. اب شکل نہیں ہے تو جتنا بھی جس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہو تو روح کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. تو یہ آیت اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیم عین اللہ کی تعلیم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عین اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. قرآن میں نماز کا ذکر تو ہوا، ادا کرنے کا طریقہ ہمیں پیارے رسول سے ہی ملتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ ہے کہ اللہ نے وہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی تعلیم کو اپنی تعلیم سے معمور کیا ہے، ہے نا. اور آپ نے وہ جو پڑھے تھے پیچھے بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف قرآن سنایا تھا بلکہ یہ کہ ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دی تھی، پورے اس کے طریقے اور پورے اس کے احکامات جو تھے اس کو نافذ کرنا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا احسان ہے کہ معلوم تکونو، تم جانتے بھی نہیں تھے، تعلمون تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، تم تو امی تھے، ان پڑھ تھے، یہ میرا فضل اور احسان ہے کہ دین کے شریعت کے راز تم پر کھولے جو کسی پر بھی نہیں کھولے تھے. تو کیا کرنا چاہیے کہ قدر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح مسلمان بھی نہ قدری کرنی شروع کر دیں. اب جو ہے وہ بیوہ کے لیے وصیت کا عارضی حکم جو ہے ہمیں اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اب یہاں پر تقریر کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کو ہے جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. بیچ میں دو آیتیں یہ آ گئی نماز کی، کیونکہ نماز کے سے وہ طاقت ملتی ہے کہ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ پھر انسان جو ہے نا وہ اسار اور قربانی کو اور اچھے اخلاق اور کردار کو نہیں بھولتا. بعض اوقات سختیاں, پریشانیاں, مشکلیں, تکلیفیں اتنی آتی ہیں کہ انسان رف بن جاتا ہے. گالیوں کے جواب میں گالیاں, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی, جو جیسا کرتا ہے انسان ویسا ہی پھر کرنے لگتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا. نماز سے مدد لو اس کی, ایک اچھا مسلمان بن کر دنیا میں جیو. پھر وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں کیا کریں؟ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ, ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سلسلے میں ہے کہ جب جو ہے وہ پورا وراثت کا قانون جو تھا وہ نازل نہیں ہوا تھا, تو اب حکم دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرے کہ جانے والا جو شوہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ وصیت کر جایا کریں کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ ایک سال تک شوہر کے گھر میں رہیں گی اور ان کو نان نفقہ جو ہے نا وہ بھی اس کے وارث دیں گے. کیونکہ وارث کیا کرتے تھے, جو ہی شوہر فوت ہوتا اس کو گھر سے نکال دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ یہ عورت کا حق ہے. اب یہ نہیں ہے کہ عورت اس سے لوگ وصول کر لیں جو کچھ بھی ہے, بلکہ وارثوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو گھر سے نہ نکالیں, یہ ناجائز ہے کہ خود تو عورت کے گھر میں رہیں اور عورت کو گھر سے بھی بے گھر کر دیں, محروم کر دیں. تو یہاں پر جو ہے اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں تو اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ, اگر وہ خود نکل جائے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کرے اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب عورت جو ہے وارثوں کو تو اس کو نہیں نکالنا, لیکن اگر وہ خود سے نکلنا چاہیں گھر سے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ورثے کا حق چھوڑ دینا چاہتی ہیں اور وہاں سے نکل جانا چاہتی ہیں تو پھر نکل جائیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اور ساتھ ہی کہا واللہ عزیز الحکیم, کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اب یہاں پر آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے وہ وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا اور پھر وراثت جو تھا اس کا پورا میراث کا قانون سورت نساء میں نازل ہو گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جب تک سورت نساء والا قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے لیے جو ہے نا یہ حکم جو تھا وہ نازل کر دیا, تاکہ بیوہ عورتیں ہیں یا اس طرح کی جو مظلوم لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ستائیں اور تنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہی توجہ دلانا چاہتے ہیں. عزیز اور حکیم, اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ قانون سازی کا حق رکھتا ہے, غالب ہے, اس کا قانون پر حکمت بھی ہے, اور اگر کسی نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تو پھر وہ اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے. تو اسلام میں تمام دین اور شریعت جو ہے اس کی بنیاد خدا کی صفات پر ہے. تو ایسے نہیں کہ جب جیسے یہ آیات مختلف احکامات اور مختلف حدود, تلک حدود اللہ, اس کے بعد جو مختلف صفات بیان ہوتی ہیں, تو ایسے نہیں کہ اس مطلب خانہ پوری کے لیے نہیں آتی, بلکہ کیا ہے کہ باقاعدہ ان کا ایک فلسفہ اخلاق ہوتا ہے, باقاعدہ یہ ایک تعلیم دیتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اسی تعلیم کی بنیاد پر انسان غور و فکر کرے. فَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. تو ابھی اوپر ہی تو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 236 میں کہ عورتوں کو طلاق دی ہے تو رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ کچھ دے دینا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ متقی لوگوں پر حق ہے. وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں نا, یہ ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ ضرور دیتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کے قانون میں تو ان کی گرفت نہ ہو کیونکہ نہ مہر مقرر ہوا نہ کوئی تعلق قائم ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے انہی صفات کے مطابق حقوق جو ہیں وہ معیار ٹھہرائیں گے. یعنی معیار کیا ہے کہ لوگ متقی بنے. تو ایک مومن, ایک محسن, ایک متقی پر یہ حق دے مقرر کر دیا گیا کہ وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے. اور دنیا میں اگر کسی نے عورت کو جیسے فارغ کیا اور کچھ نہ بھی دیا تو ہو سکتا ہے دنیا نہ بھی پکڑے, دنیا کچھ بھی نہ کہے, لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہوگی. اور آخرت میں آدمی کا ایمان جو ہے یا احسان یا تقویٰ جو ہے انہی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کے لحاظ سے یا تو وزندار ٹھہرے گا یا بے وزن ٹھہرے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی کہ یہ حق ہے علی المتقین. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایسے بھی کیا بات ہے نا, وہ اتنے دن ہمارے پاس تو رہی تھی, اب ہم کیوں اس کو کچھ بھی دیں. جیسے مہر جو دیتے ہیں تو وہ بھی مہر جو مقرر کرتے ہیں وہ ادا بھی نہیں کرتے, بہت سی زیادتیاں لوگ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ متقی لوگ جو ہے نا ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں, زیادتیاں نہ کیا کریں. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اگر ہم معاشرتی زندگی کو دیکھیں کہ عورت آج بھی مظلوم لگتی ہے. اتنے سال گزرنے کے بعد اتنی ترقی, اتنی روشنی, اتنی یونیورسٹیاں, اتنی ڈگریاں, اتنی تقریریں, اتنی کتابیں, اتنی گیسٹیں, اور اس کے باوجود آج بھی عورت جو ہے نا وہ پستی ہے, آج بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے, آج بھی اس کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. اور جو ہے وہ جو الرجال مر جو ہے وہ کیونکہ الرجال ہیں قوام ہیں تو وہ عورت کے منہ کو بند کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بعض اوقات وہ غلطی پر ہوتے ہیں لیکن کبھی اس بات پر وہ راضی نہیں ہوتے یا تیار نہیں ہوتے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے. تو یہ حق ہے علی المتقین, متقی لوگوں پر. کہیں کہیں ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ عورتیں بھی یہ زیادتی کرتی ہیں, تو عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ منہ زور نہ ہوں, بدتمیز نہ ہوں, جواب نہ دیں, عزت احترام کریں, ہے نا. پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تاکلون, اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے, امید ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لوگے. اب آخری آیت جو ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, یہ آیت کا ٹکڑا ایسے لگتا ہے جیسے بطور احسان کے اظہار کے طور پر ہے. یعنی کیا کہ کذالک, اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے سوال پوچھے اور ہم نے جواب دیے. تو اگر تم ان ساری آیات پر غور کرو تو جو ہدایت کی طلب رکھنے والے ہیں ان کو اس سے بہت رہنمائی مل سکتی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ اپنی آیات جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے. اور کن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے؟ جو کہ عقل رکھنے والے ہیں, جو کہ اپنی عقل سے کام لینے والے ہیں. تو عقل تو سبھی کے پاس ہے, دماغ تو سبھی کے پاس ہے, پر استعمال کرتا کوئی کوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سوجھ بوجھ سے کام لو, ایک اچھے مسلمان بنو. تو نکاح, طلاق, عدت, رضاعت, طلا, خلا, مختلف آئلی زندگی سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احکام میں نے وضاحت سے بیان کر دیے ہیں, اچھی طرح ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا. اور اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لوگوں اپنے لیے کوئی گنجائشیں نہ نکالو. تو عورت اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو یہ سارے حقوق ہیں جو کہ عورتوں کے بیان ہوئے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق ہی نہیں دیا, اسلام تو عورت کو گھر کی باندھی بنا کر رکھنا چاہتا ہے. ایسی حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پکڑ ہے اور بار بار ہے اور کتنی سرزنش ہے اور کتنی گرفت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ علم سے تو دل نہیں بھرتا, اصل چیز کیا ہے کہ عمل ہے نا. علم عمل کو آواز دیتا ہے, جواب پائے تو ٹھہر جاتا ہے اور ورنہ چل دیتا ہے. اور ہمارے معاشرتی زندگی میں مرد بھی عورت پر ظلم کرتے ہیں لیکن عورت عورت پر ظلم کرتی ہے, عورت بھی عورت پر ظلم کرتی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان کا کردار ادا کریں اور اپنی عقل سے, اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے اور ہمیں ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی شوہر, ایک مثالی گھرانہ جو ہے نا وہ تشکیل دینے والا بنائے, تاکہ جب میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا, ہم آپس میں محبت پیار کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے, تو ہمارے بچوں میں بھی محبت اور احترام جو ہے وہ آئے گا. اور جب بیوی شوہر کا احترام اور عزت کرتی ہے, بچے بھی شوہر کا احترام اور عزت کرتے ہیں. اور اگر دلوں میں نفرت ہوتی ہے سامنے نہیں, وہ بعد میں نفرت کا اظہار کرتی ہے, بچے بھی شوہر سے نفرت, والد سے نفرت کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ جو کمی بیشی ہے, پھر وہی کہ ولا تنسوا الفضل بینکم, اس سے اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ صبر اور شکر اور ایثار اور قربانی جو ہے اس سے کام لیتے ہوئے حسن اخلاق اور حسن کردار کا بہترین نمونہ بننا چاہیے, تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی متقین کی صفت جو ہے وہ اس میں شمار کر لے. زندگی تو گزر ہی جانی ہے, اور اگر نے شکری میں گزر گئی تو پھر سوچیں گے کیسی ہوگی, بے صبری میں گزر گئی اور رو رو کے اور اسی طرح بیمار ہو کر پریشان ہو کر, تو پھر کیا فائدہ, کیوں نہ اس کو ایک اچھے طریقے سے, ایک حسن کے ساتھ, ایک ڈھنگ کے ساتھ, ایک رنگ کے ساتھ, ایک آن کے ساتھ, ایک شان کے ساتھ, ایک وقار اور محبت اور ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو گزار دیں. تھوڑی سی تو ہے, کیوں نہ اس کو پھر اچھے سے گزارے ایک ہمت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے ہم سب کو, ایک اچھی مسلمان بیوی کا, عورت کا اور ماں کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر ہم سب کیا کریں گے, کیا کریں گے, عمل کریں گے اور یہ کردار جو ہے ہم ادا کریں گے. تو کیا کہنا ہے, آمین بھی اور انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک.